أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا.
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ذکر جو اس سورہ مریم میں گزشتہ آیات میں شروع ہوا، اب اس سلسلے کی ایک بڑی اہم کڑی آج سے شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 51 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور ذکر کرو کتاب میں موسیٰ کا. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنا ہوا تھا. مخلص یہ اسم مفعول ہے اخلاص سے، مخلص اسم فاعل ہے اور مخلص اسم مفعول ہے. مخلص وہ اخلاص سے کام کرنے والا یا مخلص اخلاص والا، اور مخلص لام کے زبر سے، یہ ہے اسم مفعول، چنا ہوا، جس کو منتخب کیا گیا ہو، چنا گیا ہو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہے کہ بے شک انہ کان مخلصا، وہ چنا ہوا تھا، اللہ نے اس کو چنا تھا. وکان رسولا، وہ رسول بھی تھا، نبیہ اور نبی بھی تھا، نبی بھی تھا اور رسول بھی تھا علیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا ذکر یہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے بعد شروع ہوا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے بعد ان کی اولاد کے ذکر میں یہاں پر سب سے پہلے ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کے سربراہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی وہ نسل جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلی ہے، وہ بنی اسرائیل کی مشہور اور بڑی نسل ہے. اور اس نسل میں دو بڑے سلسلے ہیں، ایک سلسلے کے جد امجد اور بڑے موسیٰ ہیں، اور دوسرے سلسلے کے بڑے وہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. تو پہلا سلسلہ یہاں پر شروع ہوا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں، جو بڑا سلسلہ ہے وہ ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، جس کی نسبت ہوتی ہے بنی اسرائیل کی. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو پانچ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جن کے بارے میں سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من کا و من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. پیغمبر و انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں پانچ وہ ہیں جن کو قرآن نے اولو العزم کہا ہے، صاحب عزم و ہمت، صاحب قوت و عظیمت. ان میں سر فہرست ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ موسیٰ ہیں جو اللہ کے کلیم ہیں، اور ان کو اللہ تعالی نے چنا، اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف خاص ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو چنا. لیکن پھر ان انبیاء علیہ السلام میں بعض انبیاء کی پھر اپنی جگہ خاص خاص فضیلتیں ہیں. عام انبیاء کے بارے میں سورہ صاد کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہے اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے تمام نبیوں کو ایک خاص کام یعنی فکر آخرت کی یاد دہانی کے لیے چنا. تو تمام انبیاء چنے ہوئے ہیں، ان میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا خاص وصف ہے کہ اللہ نے ان کو چنا. کس کام کے لیے چنا؟ اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ اللہ تعالی نے بغیر کسی ذریعے کے اور بغیر کسی وسیلے کے، یعنی بغیر فرشتے کے، براہ راست خود کسی بھی نبی سے گفتگو نہیں کی سوائے موسیٰ علیہ السلام سے. اس لیے ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور یہ کلام بغیر کسی واسطے کے تھا، بغیر حجاب کے، بغیر فرشتے کے. اس لیے یہ ان کا خاص وصف ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. ارشاد فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اسے پکارا طور کے دائیں جانب سے. یہ اس مرحلے کا اور اس وقت کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام سفر میں کوہ طور کے قریب پہنچتے ہیں، اور وہاں پھر ان کو آگ نظر آتی ہے. اور یہ سلسلہ بڑا طویل ہے جس کو اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں اور سورہ القصص میں بیان کیا ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ کوہ طور پہ پہنچے تو وہاں ان کو اللہ کی طرف سے پکارا گیا. وَقَرَّبْنَاهُ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے قریب کیا. وَقَرَّبْنَا، ہم نے قریب کیا ہو اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، نجیہ، رازداری کے لیے. اور وہ رازداری یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ان سے گفتگو کی، اور وہ گفتگو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بغیر کسی واسطے اور بغیر کسی سلسلے کی تھی. اللہ تعالی نے براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اور یہ گفتگو چونکہ ان سے بغیر کسی فرشتے اور بغیر کسی ذریعے اور واسطے اور وسیلے کی ہوئی، اور قربت کے بعد ان سے گفتگو ہوئی، اللہ نے ان کو اپنے قریب کیا اور پھر ان سے گفتگو کی. اس لیے یہاں پر یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہوا کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو بلند مقام عطا کیا کہ ان سے اللہ تعالی ہم کلام ہوا. ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا خاص وصف ہے. اور پھر یہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالی نے ایک بڑی مہم کے لیے دنیا میں بھیجا، اور وہ تھا بنی اسرائیل کی ہدایت، اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے تسلط سے، ان کے ظلم سے نجات دلانا. اور یہ کام چونکہ بڑا اہم کام تھا اور سخت کام تھا اور عظیمت و قوت والا کام تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس درخواست اور اس دعا کو پیش کیا جس کو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے نقل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنی زبان اور اپنے سینے اس کی وسعت اور کشادگی کی دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اے اللہ، میرا وزیر، میرا معاون، میرا مددگار میرے خاندان ہی میں سے بنا. مجھے ایک ایسا مددگار اور معاون دے جو میری مدد کرتا رہے لیکن وہ میرے خاندان میں سے ہو، اور کیا ہی اچھا ہو کہ میرے بھائی ہارون کو تو اس کام کے لیے میرے حوالے کر دے، اور اس کو اس کام کے لیے تو پسند کر لے اور قبول کر لے. ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، اشدد بھی عذری و اشرک فی امری. ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ نے قبول کی، اور ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے بخشا اس کے لیے اپنی رحمت سے اس کے بھائی کو ہارون، یعنی ہم نے اپنی رحمت سے اس کو اس کا بھائی عطا کیا، اور نہ صرف یہ کہ ہارون کو ہم نے اس کے بھائی موسیٰ کا معاون اور مددگار بنایا، بلکہ نبیہ ہم نے ان کو نبی بھی بنایا. تو یہ ہارون اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے کہ ووہبنا له من رحمتنا اخاہ ہارون نبیہ. یہ ایک سلسلہ تھا اولاد ابراہیم کی نسل، اولاد ابراہیم کا جو بڑا ایک سلسلہ تھا، اور اس کے جو جانے پہچانے اور معروف قائد اور پیشوا تھے وہ تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اب یہی ذریت ابراہیم کا جو دوسرا بڑا سلسلہ ہے اس کا تعلق اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. اس لیے فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کرو. انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول تھے اور نبی تھے. یہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے اسحاق کا ذکر اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 49 میں پڑھا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کا ذکر ہے. تو وہاں پر صرف نبوت کا ذکر تھا، لیکن جب اسماعیل کا ذکر کیا تو رسول اور نبی دونوں جملوں کو نقل کر کے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو اسحاق علیہ السلام پہ یہاں ثابت کیا، اور یہ بتایا کہ اسماعیل یہ اسحاق سے برتر ہے اور ان سے افضل ہے، اور یہی ذبیح ہے علیہ الصلاۃ والسلام. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پڑھا، اور ہر نبی کے ذکر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وصف اور تعریف کا وہ جملہ ملتا ہے جو اللہ کی طرف سے اپنے ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا گیا. جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہم نے پڑھا تو وہاں ہمیں یہ لفظ ملا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں تھا انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، اسماعیل کے ذکر میں ہے انہ کان صادق الوعد، وعدے کا سچا کرنا یہ خاص وصف ہے ایمان والوں کا. اور اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یوں تو سارے کے سارے اپنے وعدوں کے پکا اور اپنے وعدوں کے سچا کرنے والے تھے، اپنے وعدوں کی ایفا کرنے والے تھے، لیکن خاص طور پہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ ان کے بیٹے ہیں جن کے والد کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نجم کی آیت نمبر 37 میں کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے ہر بات جو کی اس کو سچا کر دکھایا، اور وفا میں انہوں نے حد کر دی. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ صادق الوعد کا تعریف والا جملہ اللہ کی طرف سے اس لیے لگایا گیا کہ جب ان کے والد ابراہیم نے ان سے کہا، جیسا کہ سورہ صافات میں ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اس بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے کر گزر. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. تو یہ وعدہ کیا اسماعیل نے اپنے والد سے کہ اگر آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں صبر کروں گا، اور اس وعدے کو سچا کر دکھایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو خم کیا، اور والد نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. اس لیے فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدہ پورا کرنا یہ واجب ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، جو وعدہ تم کرتے ہو اس کو پورا کرو، ہر وعدے کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. منافق کی جن نشانیوں کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں ایک بڑی نشانی یہ ہے، ارشاد فرمایا منافق کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے. اور انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وعدے کو پورا کیا جاتا ہے. یہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، یہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وکان عند ربہ مرضیا، اور یہ اپنے رب کے ہاں تھے پسندیدہ. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے مخلص، اور اسماعیل ہیں صادق الوعد، اور اس کے ساتھ ہیں مرضیہ، اللہ ان کو پسند کرتے تھے، اور پسند اس لیے کرتے تھے کہ صادق الوعد تھے. اور یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، تو یہاں پر اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف میں سے ایک دوسرے خاص وصف کو ذکر کیا. پہلا خاص وصف کیا تھا؟ وعدے کا پورا کرنا، اور دوسرا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرنا. اور یہ وہ حکم ہے کہ جو اللہ تعالی نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا ہے. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہو اور اس پہ ثابت قدم رہو، مستقل گھر والوں کو نماز کا اور نیکیوں کا حکم کرتے رہو. اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی کہ گھر والوں کی تربیت اور گھر والوں کی اصلاح، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کو خاص اہمیت دی ہے. اور اس چیز کو ہم نے اپنے اس درس میں بیان کیا ہے جس کا عنوان ہے اپنے گھروں کو بچائیے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے پہ ہم لوگ اپنے گھر کی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکتے ہیں. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خاص وصف یہ تھا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. مرضیہ یہ اسم مفعول ہے. اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے بعد ایک اور ایسے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے جو جلیل القدر نبی ہے اور جو ادریس ہے. ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ذکر کرو کتاب میں ادریس کا. اِنَّهُ كَانَ صَدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت زیادہ سچے اور تصدیق کرنے والے نبی تھے. وہی صفت جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان ہوئی یہاں پر ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند کیا اونچے مقام پر. یہ ادریس ہیں علیہ الصلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے متقدمین علماء، بنی اسرائیل کے وہ انبیاء جو متاخرین ہیں، جن میں سے دو مشہور انبیاء کا ذکر ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا، موسیٰ اور اسماعیل. ان کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ایک تیسرے پرانے نبی کا ذکر کیا جس کے ذکر کو تورات اور انجیل میں یا تو حذف کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعض مقامات پہ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کو بگاڑا گیا. اور جس طریقے پہ یہود و نصارہ کی عادت ہے کہ وہ فحش اور غلیظ کاموں کو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو وہ انبیاء جو انبیاء ان کی کتابوں میں بدنام نبی گزرے ہیں ان میں ایک یہ ادریس بھی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ نے یہاں پر ان کی اس بلند مقامی کو بیان کیا. اور یہ حدیث معراج میں بھی آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کے سفر میں ادریس کو چوتھے آسمان پہ دیکھا. امام ابن کثیر نے بعض تابعین سے اس چیز کو منقول کر کے نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام یہ خیاط تھے، یعنی درزی تھے، اور یہ سوئی کے ایک ایک ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے. اس طرح جب دن گزرتا اور شام ہوتی تو ان کی نیکیوں کے برابر کسی کی نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی تھیں. جو نیکیاں انسانوں کی اللہ کی بارگاہ میں بلند کی جاتی ہیں, جس طریقے پہ ہم نے ابھی ریاض الصالحین کے درس میں یہ حدیث پڑھی کہ لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, تو ارشاد فرمایا کہ جب دن گزرتا اور شام ہوتی اور لوگوں کی نیکیاں پیش کی جاتی اور نیکیاں جمع ہوتی تو ادریس علیہ السلام کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوتی, کہ یہ ہر ٹانکے پر اور ہر سوئی کے استعمال پہ سبحان اللہ کہتے ہیں. اور اس واقعے میں بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں اور اس کام کے کرتے ہوئے زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے اگر لوگ استعمال کریں تو نہ جانے کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے درزی بھائی جو کہ صبح سے شام تک کپڑوں کے سیتے ہوئے گانے بجانے اور موسیقی کے کیسٹ سنتے رہتے ہیں, اگر وہ اپنے اس کام کاج کے ساتھ اللہ کے ذکر کو اختیار کریں اور ادریس علیہ السلام کے اس عمل کو وہ اپنے لیے نمونہ بنا لیں کہ اللہ کے جلیل القدر نبیوں میں سے ایک نبی ہیں ادریس جو یہ درزی کا کام کرتے ہیں, اور اپنے اس کام کے کرتے ہوئے وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں, جس طریقے پہ احادیث میں یہ آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو اگر خرید و فروخت میں, دکانداری میں, ملازمت میں, تجارت میں شرعی آداب کا خیال رکھا جائے, اپنی نگاہوں کی, کانوں کی اور زبان کی حفاظت کی جائے, اور بجائے اس کے کہ آپ گانے بجانے اور حرام آوازیں سنیں, اس کے بجائے اگر آپ تلاوت اور دینی کیسٹ سنیں, اور بجائے اس کے کہ زبان سے جھوٹ, بکواس اور دوسری غلط قسم کی گفتگو ہو, اگر زبان سے اللہ کی تسبیح کی جائے, سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ, ارشاد فرمائے صحیح حدیث میں کہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ارشاد فرمائے کہ یہ درخت اور اس کا سایہ اتنا بڑا ہے, اتنا طویل ہے, اور یہ اتنا گھنا درخت ہے کہ اس کے سائے تلے اگر تیز رفتار گھوڑا کئی برس چلتا رہے تو اس کو رکنے کا موقع نہ ملے. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور حوقلہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ تو اللہ کا عرش, عرش کے نیچے کا جو خزانہ ہے وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور لا الہ الا اللہ ارشاد فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میزان کے, ترازو کے, اگر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا. تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ دکانداری میں, ملازمت میں, تجارت میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھ سکتے ہیں. اور جس طریقے پہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے, اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے دعا دی ہے, کیسی دعا؟ برکت کی دعا, جو صبح سویرے حلال کمائی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ صبح سویرے کام کاج کرنے والے میری امت کو, میرے امت کو اور میری امتی کو اے اللہ تو برکت دے. یہ دعا امت کے ان افراد کے لیے ہے جو صبح سویرے اکل حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں. اے اللہ میری امت کے ان افراد کو تو برکت دے جو بکورہا صبح سویرے اپنا کام کرتے ہیں. اور جس طریقے پر وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو, جو آدمی اللہ کی پناہ میں چلا گیا کیا اسے کوئی شخص نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو اگر دکاندار بھائی ہمارے دکاندار بھائی اور یہ دوسرے حضرات صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں تو گویا کہ شام تک انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا, اب کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے اور کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جائے, استغفار پڑھے جائیں, درود شریف پڑھا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, اپنے کانوں کی, نگاہوں کی اور زبان کی حفاظت کی جائے, اور ظہر عصر اور تمام نمازوں کو وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. پھر دیکھیے کہ کمائی میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے کہ نہیں آتی, یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکت دیں گے. اور اسی طریقے پہ وہ لوگ کے جو درزی ہیں ان کو ان کی نصیحت اور ان کے فائدے کی یہ بات بھی یہاں عرض کر دی جائے کہ وہ درزی جو عورتوں کے کپڑے سیتے ہیں ان کے لیے یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے جسم کا ناپ لیں اور اس کے جسم کے قریب ہوں یا کسی غیر محرم عورت کے جسم کو چھوئیں, اور نہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ درزی کے پاس جا کر اس کو اپنے بدن کا یا اپنے بدن کے کسی حصے کا ناپ دیں. اگر کپڑے درزی سے آپ نے سلوانے ہیں تو خواتین اپنے وہ کپڑے نئے کپڑے کے ساتھ دیں جن کپڑوں کو وہ پہنتی ہیں اور جو بنے ہوئے ہیں, ان کے ناپ کے مطابق یہ درزی ان کے کپڑے بنائیں گے. لیکن اس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے یہ بات زیادہ بہتر ہے, جس طریقے پہ ایک حدیث میں حرام آواز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈال دیا جائے, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں کسی حرام آواز کو سنوں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا, اور صحیح حدیث میں آپ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ آپ کو چھو لیں, یہ زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ میں کسی غیر محرم کے جسم کو چھوؤں. تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر محرم عورت کے جسم کو چھوئے. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ عورتوں کے کپڑے جو درزی بناتے ہیں وہ ان کی جسموں کو دیکھنے اور جسموں کو چھونے کے بجائے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر ان کے کپڑے آپ سلیں اور ان کے کپڑے بنائیں. وغیرہ اگر عورت کے جسم کو دیکھ کر اور اس کے جسم کو چھو کر اگر کپڑے بنائے جائیں گے تو یہ کمائی حرام کمائی ہوگی, اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام سے منع کیا ہے. ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند مقام سے نوازا. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد وہ بلند مقام ہے جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی شب دیکھا, اور وہ یہ تھا کہ ادریس علیہ الصلاۃ والسلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما تھے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ.